بسم الله شهر الأحكام مع عمده أبدأ في نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مصبة لبن او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق رقبته من النار من خفف مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار رواه البيهقي في شعب الايمان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم حاضرین معزز سامعین رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ لگا ہے اور اس وقت ایک عظیم الشان مہینے کا استقبال تمام اہل ایمان جوش و خروش سے کر رہے ہیں اسی مہینے کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس استقبالی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے اور یہ ایک عجیب ہوا ہے ایک عجیب فضا ہے ایک خاص بات ہے ایک خاص ماحول اور خاص موسم ہے جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے اور اہل ایمان کے لیے دلوں کی سرزمین میں بہار کا سا سما قائم کر دیتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ رمضان مبارک اصل میں نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نیک افراد ہیں ان کے لیے موسم بہت دل بستہ بھی ہوتا ہے اس میں خاص دلچسپی بھی ہوتی ہے اور خاص رغبت کا سامان بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیوں نہ ہو کہ اہل ایمان کے لیے تو جو ذخیرہ ہے وہ آخرت کا ذخیرہ ہے جو ان کی اصل جمع پونجی ہے جو اصل کمائی ہے وہ آخرت کی کمائی ہے اور جس طرح کوئی دنیا دار آدمی دنیا کی تجارت سے وابستہ ہو کر اپنی تجارت میں دنیا بنانے کے لیے بہت سے موسموں کے انتظار میں اور بہت سے مواقع کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک دیندار آدمی آخرت کی فکر کرنے والا وہ آخرت کے لیے تیاری کا جو موسم بہار ہے اس کی فکر کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ایسے ہی موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا اور جو فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں فقط ازل لكم شهر نزیم، ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اس کے آثار مرتب ہونا شروع ہو گئے. یہ سارے ہی مہینے فضیلتوں والے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں بھی اس بات کا تذکر آیا، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کو بھی کچھ کم قدر و منزلت حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ فضائل رکھے ہیں، بہت کچھ برکات رکھی ہیں. اور جس سے غافل ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا خاص مقام یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کا موقع ہے، بلکہ صرف شعبان ہی نہیں، اس سے بھی پہلے حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ رمضان کی تیاری فرماتے. کیسے؟ اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. یہ رجب و شعبان میں برکت کی دعا کرنا ایک جانب تو دعا ہے، اور بظاہر دیکھیے تو اس روایت حدیث سے دعا کی تلقین برآمد ہو رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اگر انسان کا جو نفسیاتی در و بست ہے، انسان کی جو سوچنے کی اور جذبات کو مرتب کرنے کی سطح ہے، جذبات میں بعض چیزوں کے لیے رغبت اور بعض چیزوں کے لیے بے رغبتی محسوس کرنے کی سطح ہے، اگر اس کا جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا اور صحابہ اکرام کے مجمع میں اس کے لیے برکت کی دعا فرمانا اور رمضان سے شوق لقاء، ملاقات کے شوق کا اظہار کرنا صرف دعا نہیں ہے. یعنی ایک جانب تو دعا ہے، مگر دوسری جانب ترغیب و تشویق کا سامان ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے ہوں گے تو صحابہ اکرام کی وہ جو آتش شوق ہے وہ بھڑکنا اٹھتی ہوگی، اور ایک خاص کیفیت نہیں ہو جاتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے سے ملاقات کی تمنا فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ محتم شان امر ہے، یہ کوئی عظیم شان معاملہ ہے، اور یہ مہینے واقعی بہت برکت کے حامل ہیں، اور جس تک پہنچانے والے ہیں اس کی برکتوں کا تو کیا عالم، اس کی کیا ہی بات ہے. یہ نفسیاتی اثر ہے جو دو ماہ پہلے سے اس دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ترغیب کا وہ سامان ہے جو صرف دعا ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے ذہنی اعتبار سے. چنانچہ استقبال رمضان، استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی یہ محاورے میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، آگے بڑھ کر اسے آپ خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مہمان کو کھانے پر بلایا ہے تو اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں، وہ آپ کے یہاں قیام کرے گا تو اس کے قیام کو باسہولت رکھنے کے لیے بہت کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کی پسند ناپسند اس کی رعایت کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے گھر کو بھی سنوارا جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی سنوارا جاتا ہے، اور اسی طرح جو کچھ اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں. ہر مہمان کا تقاضا الگ ہوتا ہے، ہر میزبان اس کی کیفیات الگ ہوا کرتی ہیں، اسی طرح سے رمضان بھی ایک مہمان ہے، ہر سال آتا ہے اور اس کا بھی کچھ خاص تقاضا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے جو ہمیں دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا استقبال کرنا ان سارے معنوں میں کچھ نہ کچھ معنی لیے ہوئے ہیں. یعنی اس اعتبار سے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے ماحول اور ارد گرد میں بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں، کچھ اور نوعیتوں سے اپنی ذہنی تیاری کو بھی جمع کرنا ہے، اپنی جسمانی تیاری کو بھی جمع کرنا ہے، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں، اپنے متعلقین، ہر ایک کو تیار کرنا ہے. اور یہ ساری تیاریاں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ میں نظر آتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت فرماتے تھے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اب آپ نہیں رکیں گے یہاں تک کہ اگلے مہینے کا چاند آ جائے، مگر یہ کہ جیسے ہی نصف شعبان ہو جاتی، یعنی شعبان کی 15 تاریخ ہو جاتی، تو پھر آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے اور پھر تیاری فرماتے تھے رمضان کی. یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اپنی قوتوں کو مشتمہ رکھا جائے رمضان کی فرض عبادت کے لیے. یہ بھی معلوم ہوا اور فقہ نے لکھا کہ شعبان کے ابتدائی 15 ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے. اور یہ وہ جو فضیلت پچھلی روایت حدیث میں ذکر ہوئی تھی کہ لوگ اکثر غافل ہیں شعبان کے مہینے سے, اس کا خاص عمل یہ بھی ہے کہ ابتدائی ایام میں روزے رکھے جائیں. اگر پورے 15 روز کا روزہ ممکن نہ ہو, 15 روزوں کا روزہ ممکن نہ ہو, تو کم سے کم خاص طور پر اس کے ان 15 ایام کے اختتام پر ایام 20 واقع ہوتے ہیں. اور ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام 20 ہیں ان کی فضیلت عمومیت کے ساتھ تمام ہی مہینوں میں منقول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر قمری مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے, جسے ایام 20 کہتے ہیں. 20 یعنی روشن سفید, چاند جب کہ بالکل روشن ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. تو اب یہ آج سے 13, 14, 15 کے روزے شروع ہونے کو ہے, یہ بھی خاص عمل ہے. اس نقطۂ نظر سے اس کا اہتمام کیا جائے تو اچھی بات ہے. ایک شے عام طور پر مشہور ہو گئی ہے, وہ کیا ہے کہ شاید 15ویں شعبان کا کچھ روزہ ہے اور نصف شعبان یعنی 15ویں رات جو ہے اس کا کچھ خاص عمل ہے, اور اسے عام طور پر لوگ شب برات کے عنوان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جاننا چاہیے کہ شب برات اس کے لیے ایک بعض فضائل میں ذکر کردہ باتوں کے لیے عنوان بنا لیا جائے تو غلط نہیں ہے, مگر یہ کوئی ایک خاص رات ہے جس کو ہمارے اسلاف نے بھی شب برات کے عنوان سے ذکر کیا اور پھر کچھ خاص عبادات اس میں کی, یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص عبادات اس میں کی تھی, یہ ثابت نہیں. تو جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت یعنی 15ویں شعبان کی اور نصف شعبان کی جو فضیلت ہے جسے لوگ شب برات کہتے ہیں, فضیلت تو ثابت ہے. بعض روایات حدیث کثرت کے ساتھ واقع ہوئی جن میں اس کی فضیلت ذکر ہوئی, مگر یہ ساری روایات حدیث سندی اعتبار سے اس درجے کی نہیں ہے کہ قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکے. مگر علماء کا یہ قاعدہ ہے اور اہل علم فرماتے ہیں کہ فضائل کے بعد میں ضعیف روایات بھی کفایت کرتی ہیں. اس اصول کے پیش نظر یہ تو مانا گیا کہ فضیلت تو ہے, اچھا اس فضیلت میں کرنا کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کچھ خاص خاص نمازیں کہ اس ترتیب کے ساتھ اتنی رکعتیں اور ہر رکعت کی پہلی رکعت میں یہ سورت, دوسری میں یہ سورت پڑھی جائے اور درمیان میں یہ تسبیحات پڑھی جائے, اس طرح کی چیزیں اپنے طور پر تجویز کرنی. یہاں سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بات کہ کون سی رات کس کام کے لیے خاص ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے, اور ختم نبوت و ختم رسالت کے بعد اس طرح سے متعین طور پر عبادات کا تعین اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی موقع کی فضیلت ہو تو اس موقع پر انسان عبادات کا اہتمام کرے تو یہ غلط نہیں ہے. اور وہ عبادات کیا ہوں؟ وہ جن کا کہ اپنے طور پر مشروع ہونا یعنی پسندیدہ ہونا اور شریعت میں جائز ہونا نفل کے درجے میں ثابت ہے. کوئی شخص اگر نفل نمازیں پڑھے اور اس کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے, کوئی شخص اگر اس رات کو انفرادی طور پر ذکر و اذکار کا تلاوت کا معمول بنائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بغیر اس کے کہ تدائی ہو, لوگوں کو جمع کیا جائے, کوئی مجلس ہو, احتفال ہو, لوگ جمع ہوں اور کمکمے لگائے جائیں اور باقاعدہ محفلیں منعقد کی جائیں, بغیر اس کے اگر انفرادی طور پر بغیر سنت سمجھے ہوئے, اعتقاد سنت بھی درست نہیں اس موقع پر. یہ سمجھنا کہ سنت ہے نصف لیل میں کوئی کام, نصف شعبان کی لیل کچھ کام کرنا اور عبادات کرنا اور پھر اس کے اوپر اور ردے چڑھائے گئے, کہیں جو ہے وہ حلوہ کا اہتمام اور کہیں اس سے آگے کہیں یہ خرافات ہیں پٹاخے اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کا دین ان چیزوں سے بری ہے, نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائیں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایسا کچھ کیا کرتے تھے. جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں, اسراف و تبذیر پر مبنی ہیں, لہو و لعب پر مبنی ہیں, وہ کیسے عبادت ہو سکتی ہیں؟ ہمارا دین لہو و لعب کو عبادت نہیں بناتا, یہ تو کسی اور کے طریقے ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بچے ایسا کر لیتے ہیں تو بچے کسی نہ کسی کے تو ہیں, کسی نہ کسی گھر سے تو وابستہ ہیں, وہ گھر والے غافل ہیں ان سے کہ گلی محلوں میں بچے ہی کر رہے ہیں, اسی محلے کے ہیں نا. تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنے گرد نگرانی کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو خاص طور پر اس اعتبار سے بدعات سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. سنتوں کا اہتمام گھروں میں ہو تاکہ بدعات سے خود بخود اجتناب ہو سکے. پھر مزید یہ کہ انفرادی طور پر اہتمام کر لیا انشاءاللہ فضیلت کا باعث ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ 13, 14, 15 کے روزے رکھے جائیں تو خود بخود یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور شعبان کی فضیلت بھی حاصل, یعنی وہ جو ایام 20 کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ, اور شعبان کے روزوں کی جو فضیلت آئی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر رمضان کی تیاری کے لیے یکسو ہو جائے انسان, اب نفلی روزے چھوڑ دے اور تیاری کرے اس بات کی کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں, فرض عبادات, اور پھر اس کے لیے کئی اور نوعیتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی مسافر کو سفر کرنا ہو اور دور کا سفر درپیش ہو تو وہ رات جلدی بیدار ہوتا ہے, صبح جلدی سفر شروع کیا کرتا ہے, بڑا کام کسی کام کی عظمت نگاہ میں ہے, کسی اہم آدمی سے ملاقات اگر کل صبح متوقع ہو تو رات ہی کو نیند نہیں آتی اور اس کے لیے تیاری انسان ذہناً کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے اور یوں کرنا اور ایسے ہے. اسی طرح سے چاہیے کہ رمضان جیسی عظمت والے مہینے کے استقبال کے لیے ہم ذہناً اپنے آپ کو تیار کریں. اور اس میں ذہنی تیاری کیا ہے؟ یکسوئی, سب سے بڑی شے یکسوئی ہے. یکسوئی کا مطلب یہ ہے, اسے شرعی اصطلاح میں کہیے تو اخلاص نیت ہے, اور اسی طرح سے تقرب اللہ کی نیت ہے. اخلاص نیت کو بھی اور زیادہ متعین کیجئے تو وہ ہے تقرب اللہ کی نیت. ہم دیکھیں گے ان روایات حدیث کا, اور اسی طرح بہت سے فضائل کے بیان میں یہ بات آئی ہے. جیسے بخاری شریف کی مشہور روایت ہے نا کہ جو کوئی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ بخش لیے جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ بخش لیے جاتے ہیں. تو یہ احتساب کیا ہے؟ احتساب کے معنی ہے ثواب کی امید کلیتاً اللہ کے ساتھ متعلق کرنا, ریاکاری سے پاک, اسی طرح سے اور جتنے حزائز ہیں لذائز ہیں ان سے بچاتے ہوئے خالصتاً قرب الہی کی نیت کرنا. اور اس کے لیے جس طرح بقی اور کاموں کو بنانے کے لیے اہتمام ہوتا ہے, ایسی نیت کو بھی بنانے کے لیے اہتمام درکار ہے, بار بار کی محنت درکار ہے. جس طرح سے سمندر میں چلنے والی کوئی بادبانی کشتی ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر ہو جایا کرتی ہے, بار بار اس کے بادبان کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صحیح رخ پر سفر کرے. اسی طرح سے بندہ مومن اس کی نیت کا معاملہ ہے, اسے اپنی نیت کو ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل کے لیے بار بار درست کرنا ناگزیر اور ضروری ہے. رمضان کے اعتبار سے بھی یہی تیاری درکار ہے, سب سے پہلے یہ نیت کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس کی عظمتیں اور برکتیں آخرت سے متعلق ہیں, دنیا میں اس کے کچھ فوائد اللہ عطا فرماتے ہیں اور اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں وہ مجھے کرنے ہیں. وہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ہاں مقبول تھے, وہ لوگ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں, ان کے ہاں رمضان کیسے گزرا کرتا تھا, ان کے ہاں رمضان کیسے ہوا کرتا تھا. اور ایسی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلا ریفرنس بنے گا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان, کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے, کیا کچھ اعمال ہیں خاص خاص جو رمضان میں آپ اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے. ہمیں ایک تنوع نظر آئے گا, ایک تسلسل نظر آئے گا, بہت سے اعمال نظر آئیں گے جو کہ خاصیت کے ساتھ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے. پھر اسی طرح صحابہ اکرام کا رمضان ہے, پھر اور سلف امت کا رمضان ہے, اکابرین امت کا رمضان ہے, وہ کیا کیا کرتے تھے. پھر ایک اور اس میں پہلو پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان کی افضلیت و فضیلت اس کا ایک سبب ہے, اس سبب سے بھی کچھ کام ہمارے ذمے آتے ہیں. پھر ایک اور پہلو پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آج جس زمانے میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں, اس زمانے میں اسلام اور مسلمانوں پر کچھ حالات و واقعات طاری ہیں, ظاہر ہیں, ان حالات و واقعات کی نسبت سے کچھ تقاضے رمضان بھی ہم سے کرتا ہے. ان سب کا جائزہ لیجئے تو انشاءاللہ ایک جامع منصوبہ بندی رمضان کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں. ہم اور آپ اگر ابھی سے اس بات کا اہتمام کریں تو یہ استقبال, جیسے کہ مہمان کا استقبال عین چوکٹ پر پہنچ کر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے آنے سے پہلے اس استقبال کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو مضمون کی رعایت سے عنوان جو آج کا استقبال رمضان ہے, اس میں سب سے پہلی تیاری تو یہ درکار ہے کہ ہم یہ طے کریں کس کس نسبت سے کیا کچھ تیاری ہم نے کرنی ہے تاکہ وہ استقبال ہو جائے, آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا جا سکے. اخلاص نیت کے ساتھ جب ہم جائزہ لیتے ہیں ان چیزوں کا, یعنی اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں نسبتوں سے, تو کچھ کام سامنے آتے ہیں. کچھ ان میں سے فرائض ہیں, کچھ ان میں سے نوافل ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جن کا کرنا لازم ہے, جس کا مواخذہ ہوگا, جس بارے میں مطالبہ ہے باقاعدہ, جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے. اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ بھی دیکھیں گے. اور کچھ وہ ہیں جو کہ راستہ کھلا ہے اور آواز لگا دی گئی, ندا لگا دی گئی, فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں, اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو, کوشش کرو, محنت کرو آگے سے آگے بڑھ جانے کی. اور خاص طور پر رمضان میں آواز لگائی جاتی ہے. فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ مسدد حاکم کی روایت ہے، جب پہلا دن ہوتا ہے رمضان کا تو ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور یا باغی الشر، اے شر کے چاہنے والے اکثر، کچھ تو کمی کرو، کچھ تو پیچھے ہٹو، کچھ تو شرم کرو، حیا کرو اور باز آ جاؤ. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ رمضان مکمل نہ ہو جائے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ اسی طرح کھلے رہتے ہیں برابر پورے رمضان. یعنی یہ کہ ایک نیکیوں کے لیے سازگار ماحول عام ہو جاتا ہے. چنانچہ اس موقع پر آگے بڑھ کر خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں انسان کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. جب باہر کا ماحول بھی سازگار ہو اور دل کی دنیا بھی آمادہ ہو جائے تو پھر کیا شے ہے جو کہ سفر سے روکے انسان کو؟ کوئی اور شے نہیں، بس تھوڑی سی ہمت درکار ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اور بہت سے میدانوں میں دوڑ لگاتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، وہاں نہیں دوڑتے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوڑنے کا اور مسابقت کرنے کا حکم دیا ہے. بہت سے مسائل کا یہ حل ہے، بہت سے مسائل کا. آج یہ کہا جائے کہ دنیا داری بالمقابل دینداری، اس میں دینداری کو ترجیح کیسے حاصل ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بارہا یہاں بیان ہوا ہے، پھر سے اسے اس پہلو سے اس پر غور کیجیے ذرا. دیکھیے آج بلغت طور پر جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نفسیات کا زمانہ ہے. ایک سرمایہ دارانہ نظام بھی ہے، سرمایہ دارانہ نفسیات بھی ہیں، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام، اسے آپ مادیت کہہ لیجئے، گہریت کہہ لیجئے، دنیا داری کہہ لیجئے، اسے آپ جو ہے وہ حوث پرستی کہہ لیجئے، اسے آپ خواہش پرستی کہہ لیجئے، جو کہیے، لذات و خواہشات کا اسیر ہو جانا کہیے، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا تھا جو ان سب کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس ساری برائی کی اور اس پورے نظام کی، اس پورے نفسیات کی، اس پورے شخصیت کی، اس پورے حیت کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اور وہ ایک سادہ سی تلقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلقین یہ ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھا کرو. لوگ سمجھتے ہیں شاید دین الفاظ سے سیکھا جاتا ہے، ہم نے خطبہ اٹینڈ کیا، شرکت کی اور اس میں بعض باتیں بیان کی، خطیب نے وہ سن لی، یہ تو سن لی باتیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بری بات سن کر بری شے انسان صرف سیکھتا ہے، نہیں. ایک ہے دین کا سیکھنا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ سے سیکھا جائے، کتابوں سے سیکھ لیا جائے، ایک ہے دینداری کا سیکھنا، ایک ہے دین کا سیکھنا اور ایک ہے دینداری کا سیکھنا. دین ہو سکتا ہے کتابوں اور الفاظ سے بھی آپ اور بیانات کے سننے سے بھی سیکھ لیں، مگر دینداری سیکھنے کا ذریعہ دیندار ہے. جب تک کوئی دیندار شخص آپ کے سامنے نہیں ہے اور دیندار شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس وقت تک دینداری نہیں سیکھی جاتی. دینداری کسی اور شے کا نام ہے، دین کسی اور شے کا نام ہے. دین علم کا کام بھی ہو سکتا ہے، مگر دینداری ایک عمل سے متعین کرنے والی شے ہے، ایک عمل کو متعین کرنے والی شے ہے. احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیسے کیا، یہ ہے دینداری، اور وہ ہے اسوہ رسول، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. احکامات ہیں قرآن و سنت، اور قرآن و سنت پر صحابہ اکرام نے عمل کیسے کیا، یہ ہے دینداری. احکامات ہیں صحابہ کا تذکرہ اور صحابہ کے واقعات، ان کی روشنی میں عمل کیسے کیا اپنے زمانوں میں، یہ ہے اسلاف سلف صالحین، جن سے دینداری سیکھی جاتی ہے. اور اسی طرح سے آج تک دینداری سیکھنا اسی اسلوب سے ممکن ہے. چنانچہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے کام ہم کیسے، اور اس کے لیے بہرحال جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ یہ رغبت پیدا ہو کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، میں بھی آگے بڑھ جاؤں. اور یہ کوئی نظری بات نہیں ہے، کوئی صرف بات نہیں ہے، بلکہ کرنے کا کام ہے. قرآن آواز لگا رہا ہے، فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس بارے میں چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوث رکھنے والے آگے بڑھ جائیں، اس میں کوشش کریں اور محنت کریں. یہ وہ میدان ہے جس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ آواز قرآن نے لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طریقہ بتا دیا کیا کرو. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اگر اس بات کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ بنا لے نا، کہ دین کے بارے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھے، تو وہ دیندار نہ ہو جائے. ہو نہیں سکتا. دیندار ہونے کا اور نیک ہو جانے کا اور اچھے ہو جانے کا اور اللہ کے اور قرآن کے بندے مطلوب بن جانے کا یہ جامع نسخہ ہے. دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس سے ایک اثر مرتب ہوتا ہے اس کے دل پر، جس شے کو دیکھتا ہے کثرت کے ساتھ اس کی عظمت دل پر مرتب ہو جاتی ہے، اور یہی وہ دل ہے جہاں سے اس کے احساسات، جذبات، رغبتیں، رغائب پروان چڑھتے ہیں، اور دماغ پر اس کے لیے دلائل جمع کرتا ہے، اور پھر انسان اس کے لیے محنت کرنے لگ جاتا ہے. اگر دینداروں کو دیکھے گا تو ویسا ہو جائے گا، دنیا داروں کو دیکھے گا تو ویسے ہی، پھر پورا یہی پروسیس وہاں بھی چلے گا. دنیا دیکھتا رہے، دنیا داروں کو دیکھتا رہے، اور ان کو خود بخود وہ سوچے گا، دل میں ان کی عظمت ہوگی، اس شے کی عظمت ہوگی، دنیا کی عظمت ہوگی، دماغ اس کے لیے دلائل فراہم کرے گا، جسم و جان کی صلاحیتیں اس راستے میں لگیں گی. تو جہاں فیصلہ ہوگا، فیصلہ کن دوراہا کیا ہے، فیصلہ کن موڑ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اچھی صحبت کا انتخاب کر لیجئے، اپنے لیے اچھے آئیڈیلز کو منتخب کر لیجئے، اپنے لیے دوڑ دھوپ کا اچھا میدان منتخب کر لیجئے. اس کے بعد پھر اختیار انسان کا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا، دل کے ہاتھوں مجبور. تو بہرحال دل کے ہاتھوں ہر کوئی مجبور ہے، کوئی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دنیا دار ہو جاتا ہے، کوئی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیندار ہو جاتا ہے. تو دل کو کہاں مجبور کرنا، اس کا اختیار بہرحال انسان کے پاس ہے. اس کے لیے دو میدان ہیں، اس میں سے خاص طور پر آخرت کی سمت میں لے جانے والا میدان دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. چنانچہ اس سے ایک رویہ مرتب ہوگا. وہ رویہ کیا ہے؟ وہ ہے اس استقبال کے لیے درکار کیفیت، ذہنی تیاری. وہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم پر اکتفا نہیں کرنا، مجھے زیادہ سے زیادہ کی تلاش کرنی ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بس کم سے کم تقاضے کیسے پورے ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ خوب سے خوب تر کیسے پورا ہو جائے، بغیر اس کے کہ کم تر جہاں کچھ ہو رہا ہے اس کو، اور جیسا کچھ کم تر ہے اور جیسا کچھ اسے پورا کرنے والے لوگ ہیں ان کو کم تر جانا جائے. نہیں، وہ کم تر نہیں ہے. اللہ کا دین، اس کی وسعتیں بہت ہیں. یہ کسی ایک شخص اور کسی ایک زمانے، کسی ایک حال احوال کے لیے نہیں آیا، یہ تمام علاقوں، تمام زمانوں، تمام احوال، تمام اشخاص کے لیے آیا ہے، اور سب کی رعایت اس کے اندر موجود ہے. یہی تو اس کی وہ جامعیت ہے جو اسے اللہ کا دین بناتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو سب کا خالق ہے. چنانچہ اس نے سب کی رعایت رکھی. دین میں جہاں رخصتیں ہیں وہاں عظیمتیں بھی ہیں، اور اللہ کو ہر ایک سے وہ مطلوب ہے جس کے بارے میں جو آتا ہے، جس کے لیے جو کچھ ممکن ہے. اس ممکن کا تعین انسان کو آگے سے آگے بڑھتے ہوئے کرنا چاہیے. اس میں روش کیا ہو، یعنی عظیمتیں بھی دین میں ہیں، رخصتیں بھی دین میں ہیں. عظیمتیں اعلیٰ سے اعلیٰ، خوب سے خوب تر، اور رخصتیں کم سے کم، وہ درجہ کہ جہاں پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو پکڑا جائے گا. اب روش کیا ہو، وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے کیفیت، جبکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے مقام، جبکہ روش یہ ہو کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے. صحیح ہو گئی بات، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے سے آگے کی فکر کرو. اب یہ اگر روش ہو گئی تو بات صحیح ہو گئی. چنانچہ یہ روش ہمیں رمضان کے بارے میں، یہاں پر کوئی قناعت نہیں کرنی، نیکیوں کے بارے میں قناعت نہیں کرنی، اس میں حوث چاہیے. یہ حوث خوب سے خوب تر والی حوث نیکیوں کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، دین کے بارے میں. اگر پچھلا سال میں نے ایسے گزارا تھا، پچھلا رمضان ایسے گزارا تھا، تو اب اس سے اوپر یہاں ہونا چاہیے. آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور اس میں اب دیکھیں کہ کیا کیا کام ہے کرنے کے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمتوں کی اعلیٰ مثالیں وہ قائم فرمائی، صحابہ اکرام نے عظیمتوں کی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. بہت کچھ صدقہ و خیرات کے راستے بھی سکھائے، بہت کچھ انفاق مالی کے راستے بھی سکھائے، بہت کچھ میدان عمل میں جدوجہد کے اس سے بھی قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان آتا تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے، مریح المرسلہ، تیز چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اور جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی، اور کب ہوتی تھی ملاقات؟ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا وَقَانَ يَلْقَاهُ جِبْرَيْلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہر رات رمضان کی ہوا کرتی تھی، اور کیا کرتے تھے؟ قرآن حکیم کا باہم مذاکرہ فرماتے تھے، درس و تدریس کا اہتمام کیا کرتے تھے، قرآن حکیم لیا دیا کرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ محدثین نے شرح میں لکھا کہ جتنا قرآن اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا اعادہ ہوتا تھا. قرآن تو خاصہ ہے نا رمضان کا، رمضان کو رمضان بنانے والی شے، اس کو فضیلت دینے والی شے ہی قرآن ہے. چنانچہ رات کو اس طرح سے اہتمام، حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، رسول اللہ سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے. اور محدثین نے لکھا کہ آخری سال جب وصال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تین مرتبہ یہ دور فرمایا ہے.
جو قرآن امت کو دے کر گئے, اس طرح سے تین مرتبہ اسے بار بار اس کا دور فرمایا. تو رمضان کی راتوں کا خاص سفر قرآن ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں رمضان نعوذ باللہ کوئی سستی اور کاہلی لے کر نہیں آتا تھا, وہاں رمضان ایک جہد مسلسل کا پیغام لے کر آتا تھا, چاہے وہ انفرادی اعمال ہوں چاہے اجتماعی اعمال ہوں. حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں خوب اہتمام کرتے عبادات کا, اور جب عشر اواخر آخری عشر داخل ہوتا شد المعذر اپنی تہبند کو اور زیادہ کس لیا کرتے تھے, یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کمر بند ہو جانا اور کمر بستہ ہو جانا, اور خود بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے, کانا احی اللیل, راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے, شب زندہ دار اردو کا محاورہ, راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے, عبادات کا اہتمام خوب خوب. اور پھر اسی طرح سے اسلام اور کفر کے کتنے مارکے ہیں جو رمضان میں پیش آئے ہیں, ایک جہد مسلسل جاری, وہ ساری جد و جہد ہے, محنت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے کام کم ہو جائے رمضان میں, صحیح ہے, جس کے ذمے کام ہے نا وہ چاہیے, اسے چاہیے کہ دوسروں اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر سے, اپنے مملوک اور اپنے ماتحت عملے کے اوپر سے کام کو کم کرے, مگر ایک شخص یہ سوچے کہ رمضان میں سستی اور کاہلی برتنی چاہیے, یہ صحیح نہیں. وہاں تو دین کی محنت ہو رہی ہے, صحیح, دنیا کا کام کم کرو, دین کے کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے, دین کے میدانوں میں, دین کی کوششوں میں, دین کی دعوت, دین کی اقامت, اللہ کے راستے کا جہاد, اس کے راستے کی محنت, اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر بھی رمضان ہی میں پیش آیا ہے, اور اسی طرح سے بہت سے غزوات ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں یہ عذر کیا گیا ہو کہ رمضان ہے, دن کا روزہ اس کی مشقت ہے, رات کی عبادات ہے اس کی مشقت ہے, تو اب کیسے اور کچھ کام کریں, نہیں, یہ سب کچھ جمع ہوا ہے اس رمضان میں, اور اس کی خاص برکت ہے کہ اس میں سب کچھ بڑھا دیا جاتا ہے, اس میں بندہ مومن کا رسم بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اس روایت میں ذکر آیا, اور ساتھ ساتھ اس کے اور جہد مسلسل کے میدان ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں, انفاق مالی بھی بڑھ جاتا ہے, اور اسی طرح سے ابدال جان, اپنے آپ کو کھپانا اور لگانا یہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے. بس محنت کریں, جو شخص اس کے لیے آگے بڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کشادہ کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی مزید باتیں بیان ہوں گی, آج اس روایت حدیث کے مطالعے پر اتفاق کریں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آخری دن تھا شعبان کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا, یا ایھا الناس قد اضل لکم شہر عظیم, ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. عظمت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کسی شے کا عظیم الجثہ ہونا, اپنی جسامت میں بڑا ہونا. تو رمضان بھی اتنی ہی 29-30 دنوں کا ہوتا ہے جتنے کے بقیہ مہینے ہوتے ہیں. یہاں عظمت جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ شخص نہیں دیکھ سکتا جو کہ ظاہر بین ہو, جو صرف حواس خمسہ کے قید خانے میں قید رہنا جانتا ہو, اور کثرت و قلت کو تعداد کے بڑھ جانے اور کم ہو جانے میں جانتا ہو. یہاں عظمت مانوی ہے, یہاں عظمت بمانہ برکت ہے, یہاں عظمت بمانہ روحانیت ہے, یہاں عظمت بمانہ اللہ کی رحمت ہے. تو کہا کہ ایک بہت ہی عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے, شہر مبارک بابرکت مہینہ ہے, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزے تم پر فرض کر دیے, وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کی رات کا قیام تمہارے لیے پسندیدہ ٹھہرایا ہے. بہت رقم بتائیے اس کو, نماز تراویح سنت موقع علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو چھوڑ دو, نہیں, ہرگز نہیں. جو شخص نماز تراویح کا تارک ہے مستقلاً بغیر عذر کے گناہگار ہے. سنت موقعہ فقہ اصطلاح ہے نا, تو فقہ نے اسے ڈیفائن کیا ہے, بتایا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سنت موقعہ علی الکفایہ اپنے طور پر, یعنی باقاعدہ ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہو, 20 رکعت باقاعدہ پڑھے جا رہے ہوں, با جماعت پڑھے جا رہے ہوں, پورے رمضان میں قرآن حکیم کا دور نماز تراویح میں سن کر مکمل کیا جائے, یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سنت ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں تیزی کے ساتھ گزارنے چند مختصر دنوں میں تو اب سنت پوری ہو گئی, اب مزید کو تقاضا نہیں. غلط بات ہے, غلط فہمی ہے. دو سنتیں مستقل بذات ہیں, ایک سنت ہے پورے قرآن کی سماعت بحالت نماز, اور ایک ہے روزانہ رمضان کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز کا اہتمام, یہ اپنی جگہ سنت ہے. جو شخص اگر مختصر ایام میں سن بھی لے قرآن کو تو دوسری سنت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, چنانچہ اہتمام کرنا چاہیے, خوب اہتمام. اس میں بھی یہی وہی بات جو نفسیاتی بات پہلے عرض کی تھی نا, جو روش ہے, جو نقطۂ نظر ہے وہ کیا ہے, کم سے کم پر اکتفا کرنا ہے یا خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہے, روش درست کر لیں, آج سے اس کے لیے محنت کریں کہ اس رمضان کو کم سے کم اکتفا پر نہیں گزارنا, بلکہ اس میں کم سے کم اتنی تو मेहनत हो जाए जितनी दुनिया हकीर दुनिया के लिए करते हैं, जितनी दुनिया के छोटे छोटे मुतालबे पूरे करने के लिए करते हैं, दुनिया की छोटी छोटी लज्जतों के लिए करते हैं, कम से कम उससे कुछ ज्यादा, कम से कम उतना तो हो जाए जितना दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये रविश खूब से खूब तरकी फरमाया, इसकी रातों का एहतमाम करो। मन तकर्रब फीह बिखसलत मिन अलखैर, जो कोई इस रमजान के महीने में किसी खैर के काम के जरिए से अल्लाह का कुर्ब चाहे, अब यहां देखिए नियत का तायुन हो गया, मन तकर्रब फीह, अल्लाह का कुर्ब, किसी और का कुर्ब नहीं, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, जतलाना ना हो, कोई और मकसद फासिद इसमें ना आ जाए, कोई नफ्स की ख्वाहिश और कोई नफ्स की लज्जत पूरी नहीं हो रही हो। और ये इंसान जानता है अपनी नियतों पर निगहबान अगर कोई है तो खुद इंसान है, बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, तो क्या करे, अच्छी तरह से यकसू हो जाए अल्लाह के लिए। मन तकर्रब, जितने भी काम करे ना, कोई भी खसलत खैर जो भी है, जिस काम में भी खैर की खसलत है, नेकी का काम जो भी है, चाहे वो कोई रोजेदार को इफ्तार कराना जैसे आगे जिक्र हो रहा है, चाहे वो इंफरादी आमाल का एहतमाम हो, इबादात का एहतमाम हो, चाहे वो और कोई दीन की इज्तिमाई मेहनतें हो, क्या हो उसमें, अगर खैर की खसलत है और उसमें तकर्रब की नीयत है, काना कमन अद्दा फरीज़त फीमा सेवा, तो उसका सवाब ऐसे है जैसे आम हालात में उसने कोई फर्ज इबादत अदा की है, सवाब बढ़ा दिया जाएगा। वो मन अद्दा फरीज़त फीही, और जो कोई शख्स इस महीने में फर्ज इबादत अदा करता है, काना कमन अद्दा सबीन फरीज़त फीमा सेवा, तो ऐसे है जैसे आम हालात में 70 फराइज अदा करे, उतना सवाब मिलता है। वह हुआ शाहरु सब्र, ये सब्र का महीना है, ये भी बहुत अहम हिदायत है, और इस हवाले से आज हमारा माशरा बहुत दूर निकल गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए और हमारी कैफियत देखिए, जरा इफ्तार के मौके पर सड़कों पर जो कुछ हो रहा होता है, बाजारों में जो कुछ हो रहा होता है, और जिस तरह की कैफियत होती है, भाग दौड़ मची होती है, सब्र के मनाफी जो कुछ हो रहा होता है, फरमाया ये सब्र का महीना है। वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सब्र का बदला तो जन्नत है। सब्र इतनी बड़ी इबादत है, सब्र इतनी बड़ी तौफीक है कि जिसको ये मिल जाए तो फिर जन्नत की तौफीक में मिल जाया करती है। सब्र के कई माना है, उनमें ये बात भी है कि गुनाहों से अपने आप को रोके सब्र अनिल मासी, और इसी तरह से इताअत पर, अल्लाह की बंदगी पर लगे रहने में जो मुश्किलात आती हैं उनको भी झेल जाए, इस्तकामत के माना में भी है, और इसी तरह से किसी भी नाखुशगवार वाक्य पर इंसान आपे से बाहर ना हो जाए, रद्द अमल ऐसा ना जाहिर करे जिसमें वो भड़क उठे और कहिए कि वो गालम गलोच करने लगे। खासतौर पर ये रोजा ढाल है, चाहिए इंसान को अपने अखलाक की हिफाजत करे इसके जरिए से। फरमाया व शहरुल मवासात, और ये गमखाही का, खैरखाही का, गम बांटने का, हमदर्दी का, खैरखाही का महीना है। शहर मवासात है, शहर मवासात है, यानी इसमें गरीबों की, मिस्कीनों की, नादारों की जरूरियात का, एहतियाज का ख्याल करे इंसान, और उनकी मदद के लिए, उनकी मआवनत के लिए, उनके साथ तआवुन की जो सूरत कर सकता है करें। ये अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब और पसंदीदा है। शहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उसके लिए खास खास रिस्क के खजाने वाफिर कर दिए जाते हैं। मनफतर फीहि साइमा, जो कोई इसमें किसी रोजादार को इफ्तार कराए, कानन लहू मग़फिरतुल लिज़ुनूबिहि, तो उसके लिए ये शय यानी इफ्तार करवाना गुनाहों से बख्शिश का जरिया बन जाती है। वैद को रकबत ही मिनन नार, और उसकी गर्दन को आंख से छुड़ाने का वसीला हो जाती है। वह कान लहू मिसलु अजरिहि मिन गैरि यन्तक़स मिन अजरिहि शैउन, और इसके अजर में से कोई कमी किए बगैर, यानी वो जो रोजादार जिसने इफ्तार कर ली किसी और के कराए हुए इफ्तार पर, उसके अजर में भी कमी नहीं होती, और जिसने इफ्तार करवाई उसका अजर बहुत कुछ बढ़ा दिया जाता है, पूरा पूरा उसे भी दे दिया जाता है। कुलना या रसूलल्लाह, साहब इकराम नेकियों के बारे में खूब एहतमाम करने वाले थे, सवाल करने लगे, अमली सवाल था, या रसूलल्लाह ये बतलाइए, लैसा कुल्लुना यजदु मा युफत्तिरु बिहि सायम, हम में से हर कोई इतनी वसत नहीं रखता कि जिसके जरिए से वो किसी रोजादार को इफ्तार करवाए। तसव्वुर ये था कि पूरा पूरा इफ्तार करवाए, और जैसे आजकल कहते हैं इफ्तार डिनर, उस तरह की कोई सूरत इख्तियार करे, तो ये ख्याल हुआ, उन्होंने कहा इतनी तो कुव्वत हम में से हर कोई नहीं रखता, क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हाज़ा सवाब, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये सवाब उसको भी अता कर देंगे, मनफतरा साइमन अला मसगत लबन, जो एक घूंट दूध पिलाकर किसी को इफ्तार करवा दे उसे भी अता कर, औशरबत मिम्मा, या पानी का एक घूंट पिला दे उसको भी अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये अजर अता फरमा देंगे। अमन अशबा साइमा, और जो कोई किसी रोजेदार को पेट भर कर खिलाएगा, इफ्तार करवाएगा, सकाहुल्लाह मिन हौज़ी, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला उसे मेरे हौज से पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, शरबतन ला यस्मा हत्ता यदखुल अलजन्ना, ये जाम पीने के बाद हौज़े कौसर से उसे प्यास न लगेगी यहां तक कि वो जन्नत दाखिल कर दिया जाए। ہم میں سے کون ہے جو کہ اس کی لالچ اور تمہ نہیں رکھتا, ہم میں سے کون ہے جسے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ ماحول بنائے. الحمدللہ مسلمانوں کے معاشروں میں آج بھی اس کی کچھ نہ کچھ روایت باقی ہے, اور یہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے. اس کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ بڑھایا جائے, جاری رکھا جائے, اور اس سے ایک رغبت ہو اور آخرت طلبی کی نیت ہو. دکھاوا اور جو کچھ غلط عناصر اس میں آ گئے ہیں, ریاکاری جو کچھ آ گئی ہے, اس کو اس سے بچنے کی, اسے ہٹانے کی, اسے صاف کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہوگی ان شاء اللہ اتنا ہی اجر یقینی ہوگا. فرمایا وہوا شہر, یہ ایک ایسا مہینہ ہے, اولہ رحمہ, اس کا پہلا مہینہ, اس کا پہلا اشرہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے. واوسطہ مغفرہ, اور درمیانی اشرہ مغفرت پر مبنی ہوتا ہے. وآخرہ ادخل من النار, اور آخری حصہ, آخری اشرہ وہ جہنم سے خلاصی کے فیصلوں پر مبنی ہوتا ہے. من خففا مملوکہ فی, جو کوئی اپنے ماتحت سے غلام ہو, اس کا خادم ہو, اس کا ملازم ہو, جو بھی اس کے ماتحت عملے کا آدمی ہے, اس پر سے کام کو ہلکا کر دے گا, تخفیف کر دے گا, اس کے ڈیوٹی ٹائمنگز کو کم کر دے, اس کے اسائنمنٹس کو کم کر دے, اس کے مفوضہ امور کو کم کر دے, تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ, اللہ اسے بخش دے گا. اس موقع پر اللہ کا دریائے رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا ہوتا ہے, جوش میں ہوتا ہے. چاہیے کہ ہر کوئی اس میں سے حصہ حاصل کرے. واتقہ من النار, اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی آنکھ سے آزادی عطا فرما دے. یہ ہے وہ فضیلت کا پہلو جس کی طرف رغبت ہونی چاہیے. باقی پھر جب اتنی فضیلت رکھی گئی اور اتنے مواقع بخشش کے اور مغفرت کے رکھے گئے, تو ساتھ ساتھ پھر وہ سخت وعید بھی آئی ہے کہ جو شخص رمضان پائے اور اس کے بعد اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ کے یہاں, تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ تباہ ہو جائے وہ شخص, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین, ایسے ہی ہو جائے. اس بدعا کی جو سختی ہے نا, اس کو ذرا ان رحمت کی روایات کے بالمقابل رکھ کر دیکھیے تو بات واضح ہو جائے گی. جب اتنا کچھ موقع دے دیا گیا اور اتنے مواقع عام کر دیے گئے, پھر بھی کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے, تو چاہیے کہ کسی اور کو ملامت نہ کرے, خود اپنے حال پر روئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کو بچائے, اور آنے والا رمضان ہمارے لیے واقعی آنکھ سے آزادی کا, جہنم سے خلاصی کا, اور گناہوں سے بخشش کا مہینہ بن جائے, اس کے خاص فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی اس پر گفتگو جاری رہے گی. اقول قول حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.